الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
اور میں یہ
یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان وہ دولت ہے, یہ جتنے اور نیچے بیٹھنے کا نہیں آپ کو مجھے بھی ہو رہی ہے, اگر اس پہ بیٹھ جاؤں تو ٹھیک نہیں ہے نا. ایمان اتنی بڑی دولت خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوئی, بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی, بڑے بڑے سرداروں کو نصیب نہیں ہوئی, اور بڑی بڑی ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے قرابت داروں کو بھی نصیب نہیں ہوئی. اس کو اللہ نے چاہا اپنے فضل سے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. یہاں تک کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا خوش ہو جانا اور اب کے اپنے حبیب کی مرضی اس قدر محبوب ہے کہ قیامت کے دن جب تک حبیب پاک محمد مصطفیٰ ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی راضی خوش نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا خوش کرنا محبوب ہے, منظور ہے, یہاں تک صحیح ہے نا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نا اس کے متعلق کہ جب ہم آپ کو راضی کر دیں گے قیامت کے دن, وہ کیا ہے قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سن کر فرمایا کہ میں تو پھر اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد سے نہ کرے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب اور ایسی بزرگ ترین ہستی آپ کے چچا ابو طالب جو آپ سے بے حد طبعی محبت رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیسے نہ ہوگی کہ وہ ایمان لائے. تو غرض یہ کہ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ پر اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار ہو گئے دشمنوں کے مقابلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھتیجے کی محبت میں 3 سال شاہ ابو طالب کی گھاٹی ہیں, سخت مجاہدہ اور مشقت بھی اٹھائی اور بہت سی دشمنیاں موڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ادنا سے ادنا امتی کے لیے چاہت اور غم تھا کہ میرا ہر ہر امتی ایمان والا ہو جائے, تقوی والا ہو جائے اور جنت کا جو ہے وہ داخلہ اسے مل جائے. اسی غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو کھپا دیا اور اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے, ان کے غم میں گھل گھل کر اپنی جان کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے کافروں کے متعلق. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا روئے, اتنا غم کھایا کہ جس امت کو آپ نے دیکھا بھی نہیں اس امت کے لیے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے. تو جب ادنا سے ادنا امتی کے لیے آپ روئے تو چچا کے لیے کتنا غم کھایا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو آپ کے اختیار میں نہیں ہدایت ہے, ہدایت ہمارے اختیار میں. تو میرے عزیزو ایمان وہ دولت ہے جو ہمارے سینوں میں تو ہے لیکن ہمیں اس کی دولت کی قیمت کا اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی قیمت دل میں ہم لیے چل پھر رہے تھے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جھاگ رہے ہیں, کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے, بلکہ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماحول میں, معاشرے میں اس حد تک خرابی آ گئی ہے کہ اب ہم کافروں کی چمک دمک اور ان کی عیاشیاں اور ان کی ترقیاں دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر پڑھتے ہیں کہ ہم کیوں ایسے ہیں, ہم ایسی کیوں ترقی یافتہ نہیں ہیں, اور ہم ایسے جو ہے وہ مال و دولت کے مالک کیوں نہیں ہیں. تو میرے دوست, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. کافر لوگ جو ہے نا, یہ ظاہری چیزوں کے متعلق تو بہت جانتے ہیں, بڑی ترقی کر لی, بڑے مال و دولت ہے اور بڑی عیش و عشرت ہے, بڑی چمک دمک ہے, لیکن اپنے انجام سے یہ بالکل بے خبر, غافل. تو ہم آخرت کے معنی یہاں انجام, انجام سے اپنے بے خبر ہے کہ انجام ان کا کیا ہونے والا ہے. تو میرے عزیز و دوستو, یہ تو ظاہری چمک دمک ہے, قرآن پاک ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں, جو پڑھ لیتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں, کھول کر پڑھنا بھی مشکل ہے, آج کل وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ بھی لیا تو سمجھنے کا تو بہت ہی خال خال کسی کو دھیان ہوتا ہے کہ ہمارے مالک جان شانہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے کیا رنگ ڈھنگ ہمیں بتایا, اس طرح جیو, اس طرح جیو, اس طرح جیو اور اس طرح مرو. جینا اور مرنا ہمارے نام پر. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شاید حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اپنے بندوں کے نام اللہ کا ایک محبت بھرا خط ہے, نصیحت کا خط ہے, کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتا ہے ولایت جا رہا ہے کمانے کے لیے, آج کل یہی چمک دمک اب اس چیز کا ذریعہ بن گئی ہے, کیونکہ ملک میں یہ حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں اور بےمانیاں اور دھوکے اور رشوت ستانی اور سود نے ملک کو بالکل تباہ کر دیا ہے. تو یہ ہمارے اعمال ہی کا شاخانہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اعمالکم, یہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں, جیسے تم اعمال کرو گے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط ہوں. اور گیہوں کے ساتھ گوندی جس طرح چند لوگ ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ پر مرتے اور جیتے ہیں, تو لیکن گیہوں کے ساتھ گوندی جستا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے مقبولین اس معاشرے میں ہیں, ایسے ماحول میں ہیں جو پٹوانے والا ہے, لیکن خدا تعالیٰ اپنے مقبولین کو ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں, ہاں شرور حکمران سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, شرور مخلوق سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, وہ قادر ہیں. جیسے گلاب کا پھول کتنا خوبصورت, نازک اور خوشبودار ہے, لیکن نیچے اگر ذرا سا ہاتھ لگا دیں کانٹوں سے ہاتھ زخمی ہو جائیں, انہیں کانٹوں کے اندر خدا پہلا نازک اور خوش رنگ اور خوشبودار پھول اگا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو حکمرانوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں, ماحول کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں, گرد گرد پتھر برس رہے ہیں خدا تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں جو ان کو امن سے رکھتے ہیں. میرے دوستوں کو ایمان کتنی بڑی دولت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا, یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے. تو لوگ ان کی چمک دمک دیکھ کر شاید چلے جاتے ہیں کہ وہاں ڈالر میں کمائیں گے, یورو میں کمائیں گے, پاؤنڈ میں لیں گے, وہاں اور زندگی اچھی ہو جائے گی, کھانا پینا اچھا ہو جائے گا, زندگی کا معیار بلند ہو جائے گا, معیار بلند ہو جائے گا. اگر میرے دوست یہ سب دھوکا یہ تو نہیں کہتے کہ آپ زندگی کا معیار بلند نہ کریں، اچھا کھانا پینا، اچھی روزی کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا حلال روزی کے لیے اور وسعت والی روزی کے لیے عبادت ہے، کسب الحلال فریضتم بعد الفریضت. لیکن میرے دوستو اس کام کے اندر اپنے کو اتنا کھپا دینا کہ خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری ہو جائے، یہ ناجائز ہے. تو غرض یہ کہ قرآن پاک تو ہم کھول کے پڑھتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام محبت بھرا ختم نبیہ اور اسی کی تشریح، اسی طرح بزرگوں کی کتابیں، ان کے بیانات، قرآن و حدیث کی تشریح آسان ہے، مزیدار ہے اور بڑی ہی مزیدار ہوتی ہے. تو ان کتابوں سے استفادہ کرنے کا بھی ٹائم ہمارے پاس مشکل سے نکلتا ہے. غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دھوکے سے خبردار کر دیا، جب وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے. تو کسی کو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. آب مانے پانی اور گل مانے مٹی. دنیا کی جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، چاہے زمین سے برآمد ہوں، چاہے آسمان سے پانی برس رہا ہو، چاہے یہ مویشی ہوں، چاہے جتنی بھی جو بھی چیز ہے، سب مٹی سے برآمد. سب کی اصل مٹی ہے. سونا چاندی بھی مٹی سے برآمد ہوتا ہے، لوہا مٹی سے برآمد ہوتا ہے، تانبا مٹی سے برآمد ہوتا ہے، ہیرے جواہرات مٹی سے برآمد ہوتے ہیں. ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے مٹی سے نکالا. تو کائنات کی ہر مخلوق کا جو بنیادی جز ہے پانی اور مٹی. تو اس کی حقیقت یہ ہے، پانی اور مٹی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حقیقت ہے. تو فرماتے ہیں دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. جو دوست تھے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور ان کو ساحل پر بھی تغیاں نہیں ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ہم کو خدا تعالیٰ نے ایسا راستہ دیا ہے، ایمان ایسی دولت دی ہے کہ جب مومن پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے فوراً مسجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے در سے اپنا سر رکھ کے روتا ہے، یا اللہ فلاں پریشانی سے آگے بچائیے مجھے، یا اللہ روزی کی تنگی آ گئی مجھے بچانا، یا اللہ فلاں دشمن کی سے پڑ گیا مجھے بچانا، یا اللہ بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے مجھے بچانا. اور رو کر اس کا دل ایسا خوش اور مطمئن اور ہلکا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت پل کی وہ کیفیت نہیں لا سکتی. جو کیفیت ایک مسلمان اپنے مولا کے در سے سر رکھ کے حاصل کر لیتا ہے، بڑی دولت ہے بھائی. دونوں جہان کا سکون ہے، دونوں جہان سے بڑھ کر دولت خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے چھوٹے سے دل. اور جتنا ایمان کامل ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کے یہاں کی قیمت ہوتی ہے. دنیا میں تو قیمت کا اعتبار معیار اور ہے. یہ میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی، الکی سمن دان ہم سب وہاں میرا دماغ بڑھ رہے ہوں. ایک معیار ہمارا اپنا ہے، بنایا ہوا انسان کا معیار، بنگلا ایسا ہو تو کامیابی ہے، گاڑی ایسی ہو تو کامیابی ہے، بلکہ محلہ ایسا ہو تو کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ جائیے بھائی ملک ایسا ہو تو کامیابی ہے. آج لوگ امریکہ برطانیہ میں رہنے کو فخر میں فخر سے بتاتے کہ ہمارا بیٹا وہاں جوان ہوا. بعض لوگ بتاتے ہیں میں بائی برتھ وہیں کا ہوں. او بھائی واہ، یو کے میں پیدا ہوا ہے، برطانیہ میں پیدا ہوا ہے. اوہو، ارے بھائی ایک دیہاتی گیا برطانیہ، جب وہ واپس آیا اپنے گاؤں میں تو لوگوں نے اس سے پوچھا وہاں کی کوئی خاص بات بتاؤ، کیا خاص بات دیکھی تم نے؟ تو اس کو وہاں اور چیزیں نظر نہ آئیں. اس نے کہا وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ بچہ بچہ انگریزی بولے ہے. ارے بھائی تو کیا بنگلہ بولے گا، سندھی بولے گا، کچھ تو بولے گا، یہ تو اس کی مادری زبان ہے، تو وہی بولے گا جو مادری زبان ہے، اس میں خاص بات کیا ہو گئی؟ انگریزی سے لوگ ایسا متاثر ہوتے ہیں، انگریزی کو سیکھنے کی اتنی فکر کہ قرآن پاک کوئی دکھا دیا. قرآن پاک پڑھنا تو سیکھا نہیں، مگر انگریزی ایسا لہجے میں بولنا ہے, منہ ٹیڑھا بھی کرنا ہے. منہ ٹیڑھا کیے بغیر انگریزی الفاظ کے صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی, منہ ٹیڑھا کیے بغیر. تو ہمارے ایک دوست یاد آ گئے امریکہ میں نیو جرسی میں, ان کے یہاں ہم گئے تھے اس کام کے سلسلے میں, تو وہیں رہائش پذیر ہیں. اس گاڑی میں لے جاتے تھے, وہاں بڑے بڑے ہائی وے ہیں, تو دوسرے اسٹیٹ میں جانے کے لیے گاڑیوں میں ہی سفر ہوتا ہے ان کو. تو جگہ جگہ وہ چیک پوسٹ آتی ہے, چنگی آتی ہے, اس کو ٹول کہتے ہیں, یہاں ٹول کہتے ہیں, ٹول پلازا, لیکن صحیح لفظ ٹول ہے. اب انگریزی بھی سکھانا مجبوری ہو گیا, تو بھائی تاکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انگریزی بول لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ملا انگریزی بھی جانتا ہے. یعنی اس کی سوچ جو ہے وہ یہ نہیں کہ بس اس نے آنکھ کھولی اسی میں تو اس کو دنیا جہان کا پتہ نہیں, بتا دو لوگوں کو کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں. تو ٹول اصل نام, اصل لفظ ہے ٹول, یہاں لوگ ٹول بولتے ہیں, جگہ جگہ وہاں ٹول ٹول یا ٹول آتے ہیں. تو وہ ہر جگہ رک کے پاور ونڈو کھولتے ہیں اور وہ چنگی ادا کرتے ہیں. تو جب وہ پہنچتے ہیں وہاں, ان کی عادت ہے کہ انگریزی میں ایک دوسرے کا حال خیریت دریافت کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, تم کیسے ہو, کیا حال ہے تمہارا. تو وہ منہ ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے وہ ایسے بولتے تھے, اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہر دفعہ چنگی پہ کیا بولتے ہیں, میرا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے منہ کو اتنا ٹیڑھا کرنا شروع کر دیا ضرورت سے زیادہ. تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے جو میں نے سنے, بار بار یہ کہتے تھے, ہائے ڈائیں, ہائے ڈائیں. کہہ رہا ہوں یہ کیا سوال کر رہے, تم کیسے مر رہے ہو, ڈائیں مانے تو مرنا ہے, یہ کیا کیا. پھر ایک دفعہ مجھ سے سوال ہوا, میں نے کہا کیا تم کہتے ہو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ارے تم تو کہہ رہے ہو ہائے ڈائیں, تم کیسے مر رہے ہو. یہ حال ہو گیا ہے, منہ ٹیڑھا کرنے کی بھی جو ہے نا ہمارے یہاں ہر چیز میں غلو بہت ہوتا ہے. تو انگریزی بولنے میں بھی اتنا غلو کیا کہ بجائے حال پوچھنے کے کہا کیسے مر رہے ہو. غرض یہ میرے دوستوں, بات پھر واپس لاتا ہوں کہ ایمان, خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر بھی دے دی. تو ایک معیار تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہمارا ملک رہنے کا ایسا ہو, ہمارا شہر ایسا ہو, ایسا جدید اور ترقی یافتہ ہو, جیسے یہ اس میں دکھاتے رہتے ہیں اشتہارات میں. ابھی زمین بنی ہوئی تھی گوادر کی, بالکل چٹیل میدان, صحرائی صحرا تھا, اور یہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے اور ان میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے دکھائی دی, بڑی ترقی یافتہ سڑکیں دکھائی. اتنے بورڈ لگائے انہوں نے کہ دیکھ دیکھ کے انسان کو یقین ہو گیا کہ گوادر بڑا بڑا ترقی یافتہ شہر ہے, یہاں ضرور پیسے لگانا چاہیے. دیکھ دیکھ کے, سن سن کے انسان کو یقین پیدا ہو جائے. اسی لیے مقولہ ہے ادھر تکرر سفر, ہر بار جو ہے وہ تذکرہ گوادر گوادر گوادر. تو بہت کتنے لوگوں کا پیسہ ڈوبا تھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غلط یہ کہ بھائی ہمارا معیار, ہمارا ایک بنایا ہوا معیار ہمارا ہے, یہ ہماری لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا ہو, اور محلہ ایسا ہو, بنگلہ ایسا ہو, گاڑی ہو تو ایسی ہو, کھانا پینا ہو تو ایسا ہو, ڈریسنگ ہو تو ایسی ہو. اور ایک معیار اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہے, احکم الحاکمین کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ کی نظر میں کون چیز ہے, عقل مند آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے. بیوقوف آدمی کی بھی مثال آگے ہے اسی حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتا دیا, اور نبی کیونکہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے, تو نبی کی زبان اللہ ہی کی زبان ہے, نبی کے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ. اللہ وحی یوحا, کیا ہے وما ینطق عن الہوا. ہمارا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا, بلکہ جو ہماری وحی ہوتی ہے, جو ہماری منشا ہوتی ہے, ویسے ہی وہ کہتا ہے, سنتا چلتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عقل مند ترین, کائنات کی عقل مند ترین شخصیت, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور خدا تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت ہے, اور خدا تعالیٰ کے سفیر اعظم, سردار الانبیاء ہے سفیر اعظم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار بتلائیں گے, وہ وہی معیار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ عقل مند آدمی تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع بنا دیا. کس کا تابع بنا دیا؟ کسی جادوگر کا تابع بنا دیا، کسی محبوبہ کا تابع بنا دیا، کسی معشوق کا تابع بنا دیا، دین کا تابع بنا دیا، اللہ اور رسول کا تابع بنا دیا. عقل مند کون ہے؟ اللہ اور رسول کا جو تابع ہو جائے، اپنے نفس کو شریعت کا اور سنت کا پابند کر دیا. الکیس من دان نفسہ، پہلی بات یہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر دے دین اور شریعت کا سنت. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے، اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ ہمیں ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ واقعی اس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا؟ طریقہ کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عامل لما بعد الموت، اس کی علامت یہ ہے عقل مندی کی اور نفس کو تابع کرنے کی، کہ اس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، اپنی خواہش پر نہیں چل رہا، اللہ اور رسول کی خواہش پر چل رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ عقل مند آدمی. اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہ عامل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا، کیا کیا چیز وہاں کام آئے گی، اس کا استعمال کیا، اس کو سیکھا، اس کا اہتمام کیا، اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد اگلا جز حدیث پاک کا ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، یہ بالکل اس کے برعکس ہے. عقل مند کی ضد بے وقوف، تو عقل مند کی ضد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف بلائے، کئیس کی ضد میں عاجز بے وقوف آدمی، اور من دان نفسہ کے مقابلے کی ضد، اس کی ضد کیا ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہ، سے اپنے نفس کی تابے داری کی، خواہشات نفس پر چلا. تو کیا ہوا اس کا اور آگے کیا علامت ہے؟ وہ تمنا اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک ہی صفت نظر آئی اللہ کی، قہاریت کی صفت نظر نہیں آئی، اور عذاب عظیم کی وعیدیں نہیں نظر آئیں تم کو، کہ اللہ تعالیٰ میرے لوگوں کو عذاب بھی تو دیتا ہے. اور فرمایا کہ بھائی دنیا کے لیے تو یہ فائدہ استعمال نہیں کرتے، دکان کھولنے کے لیے تو نہیں کہتے، کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، کہیں سے چھت پڑ جائے گی یا کہیں سے کوئی ہاتھ برآمد ہوگا وہ دولت میں سے چلا جائے گا، ایسا تو نہیں. محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر دین میں یہ اپنی جہالت ہے، کسی کو کیا کہنا، اپنی جہالت ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، کہ چچا ابو طالب کو بھی آسان نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں فرمایا، آپ سے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں، مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکتا. اتنی بڑی دولت ہے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ کافروں کو قریش کے قبیلے کو تھاپ کہہ دیا کہ اگر محمد پر پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، ہے نا. لیکن ایمان نصیب نہیں، نتیجتاً انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ایمان ہمیں اللہ نے کتنی بڑی دولت دی. تو میرے دوستو عزیزوں، اس آیت کا دوسرے جز کی طرف ہم آتے ہیں کہ آمنو اے ایمان والو، تقوی اختیار، یہ ایک حکم ہو گیا کہ ایمان تو ہم نے تمہیں دے دیا، اب اس کو کمال تک بھی پہنچاؤ. بچہ پرائمری میں ہم بٹھاتے ہیں، مونٹیسری میں بٹھاتے ہیں، ساری عمر وہیں بیٹھا رہے کیسا رہے گا؟ 50 سال کا بڈھا ہو گیا، مونٹیسری میں کیسا لگے گا؟ چٹی پہنا ہوا، آج کل تو چٹیوں کا بہت رواج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین من الفضار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. تو 4 انچ مشکل سے یہ اوپر کرنا پڑتا ہے، یہ ٹخنا کھولنے کے لیے، جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں، کتنا مشکل ہے آج مسلمان. لیکن یہود و نصارہ کی نقل میں گھٹنے سے بھی اوپر کر لیا، اتنا اوپر چڑھا لیا، یہ ننگے ہونے میں تھوڑی سی قدر رہے گی، چند انچ کی قدر رہے گی. ایک شخص نے کہا کہ ہمارے کمال کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک میں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں، ناک سے،
उसने कहा है नाक से खाना खा सके, हाँ एक इंच नीचे, एक इंच नीचे यानी मुंह से, तो अब नंगे होने में चंद इंच की कसर रह गई। ये किस किस वजह से? उन काफिरों और जानवरों की, जिन पर जानवरों से भी बदतर का छप्पा लगा, सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड है वो आक्रमण हाकिमी की तरफ से कि ये जो है जानवर ही नहीं बल्कि बदकुलाई का कल अनाम बल हम अगल वक्त नहीं हुआ, ये बल्कि ये जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर है। कौन? जो अल्लाह पर ईमान न लाए। हाँ अगर वो तौबा कर ले, ईमान वाला हो जाए, फिर उसकी कीमत कहाँ पहुंचे। तो मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ ईमान तो हमने तुमको दे दिया, एक बड़ी दौलत हमने जन्नत में दाखिले की मुफ्त में तुम्हें दे दिया, मगर अब बैठे ना रहो, अब तुम भी कुछ करो, कुछ करके दिखाओ कि इस ईमान को तुम कमाल तक पहुंचाओ। तरक्की हर इंसान को मतलूब है, कोई आदमी एक जगह रहना नहीं चाहता। कैसे से कैसा हो, कमाने वाला हो तो कहेगा कि भाई 200 कमाता हूँ रोज, 300 मिल जाए तरक्की, 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए। पढ़ने वाला है कहता है कि भाई मुझे, मैं मॉन्टेसरी में हूँ, अब केजी में जाऊँ, अब पहली क्लास में जाऊँ, अब और पढ़ूँ, मैट्रिक कर लेता है इंटर में जाऊँ, इंटर वाला कहते हैं मैं और एनएस कर लूंगा। ये हमारे दोस्त बैठे हैं सामने, इनके ऑफिस कुलीग थे, 50-55 बरस की उम्र थी उनकी, हाँ 55 बरस की गालिबन उम्र थी, इनके साथ काम करते थे। उन्होंने कहा अभी और एक कोर्स करना चाहता हूँ, 50-55 साल की उम्र में एक कोर्स में अभी और पढ़ना चाहता हूँ। वो लोगों ने, गुमराह करने वाले लोग तो है ना, वो कहते हैं कि एक मशहूर घड़ी हुई बात है, हदीस तो है ही नहीं, वो खेल हासिल करो अगर से चीन जाना था, अगर वो है भी तो चीन के मामले में, दुनिया के मामले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी नसीहत है ही नहीं थे, दुनिया तो आपका मतलब मकसूद था ही ना अपने लिए ना अपनी उम्मत के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है अभी और एक कोर्स करना है। इन्होंने उनको कहा कि भाई तुम्हारी उम्र अल्लाह अल्लाह करने वाली है, छोड़ो ये कमाई भी है तुम्हारी, सब कुछ है, नहीं मुझे पढ़ना है। कई दिन बाद उनका इंतकाल हो गया था, डिग्री मिली भी नहीं थी, इंतकाल हो गया। ये तो दुनिया की हकीकत है। गरज ये कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक तरक्की मतलब है, और खुदा ताला को भी तरक्की मतलब है, अपने बंदों की तरक्की, कि मेरे बंदे जमीन में मुझे याद करके, मुझ पर जी के, मुझ पर मर के, कमाल वाले बन के, मेरे दोस्त बन के, मेरे पास अल्लाह के वली बन के, मेरे वली बन के मेरे पास। इसलिए खुदा ताला ने तक्वा फर्ज कर दिया कि अब तुम कुछ कमाल करो, ईमान को कमाल तक पहुंचाओ। लिहाजा तक्वा की मानी है गुनाह से बचना, परहेजगारी, परहेजगारी। क्या वक्त हो गया है? 1:35। और कै बजे खत्म करना है? बस वो 50 से मुझे एक हाथ दिखा दीजिए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह को भी तरक्की मतलूब है, लेकिन मिट्टी वाली तरक्की नहीं, पानी वाली तरक्की नहीं, वो फानी फानी होता है, तरक्की नहीं, धोखा है तरक्की का। जिस तरह से काफिरों की तरक्की धोखा है, मेरे शेख रहमतुल्लाह अजीब अजीब मिसालों से इस बात को समझाया करते थे कि देखो तरक्की वो अच्छी है जो मुफीद हो। एक तरक्की है कि इंसान दूध पीता है, बादाम खाता है, खमीरे खाता है, ताकतवर गजाएं खाता है और डंडी फेलता है तो ताकतवर हो जाता है। और एक आदमी की तरफ से यह है कि वो अपने पलंग पे आराम से सो रहा था, अचानक डाकू आए और उन दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और खूब डंडे बरसाए, खूब पीटा, यहाँ तक के सुबह जो उठा तो देखा कि सब पल्ले गाल वगैरह सब फूले हुए तो फरमाया कि तरक्की तो ये भी है और तरक्की वो भी है, लेकिन तरक्की वो मुफीद है और मतलूब है जो अच्छी हो, मुफीद हो। تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ دنیاوی ترقیاں مطلوب نہیں ہیں، اگرچہ کمانا منع نہیں ہے. بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ انہو لحب الخیر لشدید، اس انسان کے اندر مال کی محبت کچھ زیادہ ہی ہے، زیادہ ہی ہے مال کی محبت. تو جب اللہ نے مال کی محبت زیادہ رکھی ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ بہن مال کی محبت نہیں. ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے مال، لیکن پھر خدا تعالی نے اس کو منع نہیں فرمایا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مال کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن شدید سے بھی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے، آخری درجہ، وہ ہوتا ہے اشد. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، اور عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل. تو اشد محبت اللہ تعالیٰ کی، مال کی اشد محبت ہونا یہ ہلاکت والا ہے. کہ جیسے کشتی پانی نہیں تیرتی، یہ پانی اللہ تعالیٰ یہاں سے جلدی سے نکلوا دیتی، اور اس کی بڑی اچھی تعمیر خدا تعالیٰ پورے پیروشی بھی کروا دے اور اس میں ایکسٹینشن بھی فرما دے، لاپو تنائی ایکسٹینشن خدا تعالیٰ یہاں سے شروع کرا دے اور شاید خیر لوگوں کو یہاں متوجہ فرما دے. تو کشتی پانی، کشتی چلنے کا ذریعہ ہے پانی، پانی نہ ہوگا کشتی کیسے چلے. اسی لیے مال اور رزق جو ہے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، زندگی نہ ہوگی تو عبادت کیسے کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ مجاہد فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، یہ جاہلوں کی کہاوت ہے، خلاف سنت طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے، اعتدال کے خلاف ہے. کوئی کہے دنیا کو لات مارو، فرمایا کہ دو وقت تین وقت سے روٹی نہ ملے گی تو یہ لات بھی نہیں اٹھے گی تمہاری. جو کہتا ہے دنیا کو لات مارو پھر تمہاری لات بھی نہیں اٹھے گی، یہ مطلوب نہیں ہے. مال دولت، میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب پیغمبری کے ساتھ مال جمع ہو سکتا ہے، بادشاہت جمع ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. تو جب پیغمبری بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو مال کے ساتھ ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کا ولی بھی مال کے عہدے میں بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، اپنے نفس کی خواہشات کو اس نے دین کا تابع بنا، اپنے نفس کو دین اور شریعت کا تابع بنا. لہذا مفسرین نے فرمایا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا بأس من اتق اللہ عز و جل، کہ یہ مال جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنا کیا مطلب؟ تقویٰ سے رہتا ہے. تقویٰ کیا مطلب؟ ان کاموں سے بچتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہی تقویٰ ہے. تقویٰ تسبیح لینے کا نام نہیں، تقویٰ تہجد گزاری کا نام نہیں. اس سے معاونت ہوتی ہے تقویٰ میں، اللہ کی ولایت مضبوط ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. بنیاد تقویٰ ہے، یعنی گناہ سے بچنا. میرے شیخ رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے تھے کہ ایک آدمی تہجد گزاری نہیں کر سکتا، اشراق بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، چاشت بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، رات کو دن بھر مشقت مزدوری کرتا ہے، عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے بیچارہ، تھک کے بےحال ہو کے فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ تو فرض ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتا. اگر تہجد کے لیے اٹھے دن میں چکر آئیں گے، کام نہیں کر سکے گا. اشراق بھی بھائی صبح سویرے بعض لوگوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے، اشراق کی بھی فرصت نہیں ہے، ہمت نہیں، چاشت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تسبیحات بھی کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں البتہ فرائض پورے پورے ادا کرتا ہے. فرائض صرف نماز کے فرائض ہیں، والدین کے فرائض، بیوی بچوں کے فرائض، دوست یاروں کے، احباب کے، قرابت داروں کے فرائض، واجبات، یہ سب پورے پورے حقوق کو ادا کرتا ہے. سنن موقعہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن نفل ایک بھی بےچارا نہیں پڑھ سکتا. اور نماز کتنی ہلکی عبادت ہے بھائی، تھوڑی منٹ چند منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. صبح کتنی رکعتیں ہیں؟ چار رکعت، دو رکعت سنت، دو رکعت فرض، جاؤ تھوڑی دیر کی حاضری ہے. زور میں 10-15 منٹ، 20 منٹ بہت سے بہت، وضو سمیت، اثر میں تم چار ہی فرض پڑھ لو. اگر یہ چار سنت کے بڑے فضائل ہیں کہ چلو تم کام اصل کام کر لیا, مغرب میں 15 منٹ, عشاء میں 20 منٹ, بس اتنی اتنی دیر آؤ, باقی جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو, تلاش کرو, گناہ مت کرو. تو میرے شیخ فرماتے تھے جو آدمی گناہ سے بچتا ہے, گناہ نہیں کرتا, تو میرے دوست وہ اللہ کا ولی, چاہے وہ تہجد نہ پڑے, چاہے وہ اشراق نہ پڑے, چاہے اس بیچارہ مجبور ہے نہیں پڑتا, چلو دل نہیں چاہتا. ہم جیسے شفیع لوگوں کے دل سخت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, دل نہیں چاہتا کہ ہم نفل پڑھیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز میری آنکھوں کی. جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ پریشانی جب مہم درپیش ہوتی, آپ فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ, اے بلال آزان دو, ہماری راحت کا سامان کرو, ہماری راحت کا سامان کرو. شکر ہے یہ مفتی صاحب ہیں سامنے, تو یہ مجھے کوئی غلطی ہوگی تو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی, ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں. تو نماز تو ایسی بڑی دولت ہے, لیکن ہم خود اپنے سینے میں چھانتے ہیں کہ ہم نماز کو کیا درجہ دیتے ہیں, نماز سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نماز کے لیے وقت نکالنا, اور جو نکال پاتے ہیں وہ کس طرح ہم نماز کو ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت شیخ العرب العظم ہمارے جلدہ حضرت مولانا شامکی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ہم حاضر تھے حجر شریف میں. آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, سورج کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں اور اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید وقت ہو گیا, تو ایسے کر کے مجھے ہاتھ دکھا دیجیے, اس کو پھیلائیے گا نہیں, یوں دکھا دیجیے. تو جب ہم حضرت کے پاس حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ کسی صاحب نے حضرت, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک مصرع پڑھا, مصرع شعر, فارسی شعر, فارسی سے میرے گڑبڑ ہونے لگتی ہے. ہمارے حضرت آج کل اس سے بہت ناراض ہو رہے ہیں کہ مدرسوں سے فارسی کو نکالا جا رہا ہے, مگر میں ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا, اس کو پیٹ کو دبا کے رکھتے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مصرع پڑھا, گر انارے نہیں خرید خندہ نہیں خرم, اگر تم انار خریدو تو کھلتا ہوا انار, جو پھٹا ہوا ہوتا ہے اس میں دانے نظر آ رہا, میٹھا ہوتا ہے, رسیلا ہوتا ہے, گر انارے نہیں خرید خندہ نہیں خرم, کھلا ہوا انار کو خندہ مانے مسکرانا, اگر انسان کے لیے کہیں گے تو مسکراتا ہوا, انار کے لیے کہیں گے تو پھٹا ہوا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کے لیے وہ انسان خریدو تو پھٹا ہوا خریدو. ترجمے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اور ترجمے کا صحیح استعمال کرنا یہ عقل والوں کا, علم والوں کا کام ہے. جیسے آج کل یہ چٹمنڈے قرآن پاک کی تفسیر کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں, ظالین بھی ہیں, مضلین بھی ہیں, گمراہ بھی ہیں, گمراہ کر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذرا تو ہم عقل استعمال کریں کہ جس شخص نے 6 فٹ کے جسم پر سنت اور شریعت کو نازل نہیں کیا وہ قرآن پاک کی تفسیر سنا رہا ہے, لوگ او بھائی واہ واہ بڑا مجمع ہوتا ہے, بھائی ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے جو ہماری منمانی خواہشات کے اثر جائے رسی کرنے کو, عورتوں میں ملو جلو کوئی بات نہیں, ننگے بھی ہو جاؤ کوئی بات نہیں, پیر بھی دباؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ایسی مولوی لوگوں نے تنگی کر رکھی, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو غرض ترجمے کا بھی صحیح استعمال عقل والوں اور علم والوں کا کام, ہر ایک کی بس کی بات نہیں. تو غرض ہمارے حضرت سے جب یہ مصرع پڑا تو ایک صاحب جو وہاں حاضر تھے کہنے لگے حضرت اس کا دوسرا مصرع ہے, تو حضرت نے مسکراتے ہوئے جیسا کہ حضرت کی عادت تھی, یہ لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, بال بال مسکراتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری رہے, عجیب انتظار تھا جس دین مجمع باہر ایک طرف مسکرا رہے ہیں اور ایک دل اندر سے رو رہا ہے, لب ہے خندہ جگر میں ہے تیرا درد و غم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. تو فرمایا کہ بھائی جو بات سمجھانی تھی بتانی تھی مقصود حاصل ہو گیا, مطلب معلوم ہو گیا کہ جب کوئی پیر پکڑو, پیر آج کل تو پیر کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں, اور پیروں کا ایک دھندا بنا ہوا ہے, اصلی نقلی کو پہچاننا خدا کا فضل ہو تو صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے, ورنہ بیچارہ بھٹک جاتا ہے, کثرت سے جال بچھا ہوا ہے. جعلی لوگوں کا، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، جعلی لوگوں کا جال بچھا ہوا ہے جو پیر بنے ہوئے ہیں. ہم پیر کو بھی جعلی پیر کا لفظ کیوں استعمال کریں، جعلی تو جعلی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب یہ تمہیں ایک مشرے سے مطلب معلوم ہو گیا کہ جب کوئی پیر پکڑو تو ذرا چنتا کھل کھلاتا ہوا پکڑو، تھوڑا ہنستا بھی ہو، تبسم بھی کرتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کثرت سے تبسم کرنے والا ہم نے دنیا میں کہیں گے. ہم تبسم فرمایا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں ہے، سن لیجیے، سیکھ لیجیے اور اس پر عمل کیجیے. خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ترقی کا باعث بنیں. حدیث پاک میں ہے، ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت السفلین. سن رہے بھائی، آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو بزرگوں سے سنی ہوئی سیکھی ہوئی ہیں، اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا پلڑا، جہاں سے میں پٹری بدلا کروں مہربانی کر کے واپس لے آئے، تو وہ دونوں پلڑے برابر ہو گئے، گناہوں کے بھی نیکیوں کے بھی. اب ایک نیکی کا مطالبہ ہے کہ ایک نیکی لے آؤ تو نیکی کا پلڑا تمہارا بھاری ہو جائے گا اور تمہاری نجات ہو جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، دو رخ سے بچ جاؤ گے. اب یہ پریشان ہے کہ ایک نیکی کہاں سے لاؤں، اس لیے کہ دنیا میں عمل کا وقت تھا، یہاں تو بدلے کا وقت ہے، تو عمل تو رہ گیا میرا، اب میں کہاں سے لاؤں؟ وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں، پرانے پاک میں ہے نہ ماں پہچانے گی، نہ باپ پہچانے گا، نہ بھائی پہچانے گا. تو یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا کچھ فضل ہو جائے گا اس پر، کہ ایک شخص اس کو ملے گا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو. عجیب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمان میں رکھے. جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ اس نفسہ نفسی کے عالم سے محفوظ ہوں گے، خدا تعالیٰ کی مہمانی میں ہوں گے، عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. تو کہے گا بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو کہے گا کہ بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، معاملہ بڑا نازک ہے اور ایک نیکی کوئی دینے کو تیار ہے. اتفاق سے وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس ہوگی ہی صرف ایک نیکی، ایک ہی نیکی زندگی میں کرنے کی توفیق ہوئی، باقی سب گناہ ہی گناہ ہے. لہذا قانوناً تو اس کو جہنم میں جانا ہے. کہتا ہے کہ بھائی میرے تو یہ نیکی کسی کام آتی دکھائی دیتی نہیں، تو یہ تم ہی لے لو، تم کو تو نجات مل جائے. دے دے گا وہ ایک نیکی، اور اس کی شخص کی بخشش اس ایک نیکی پہ ہو جائے. یہ واقعہ اور بھی ہے لیکن میں یہیں پر بس کرتا ہوں، کیونکہ واز میں یہاں تک ہی ہے، اس میں تو اور طویل ہے، آگے اس کی اور سراحت بھی ہے. خدا دادا کے فضل و رحمت جب جوش میں آتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر ست سالا وہ فخرے ہو گئے. اور جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک نیکی میرے دوستو اتنی قیمتی ہے، ایک نیکی پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ معلق ہو جائے گا. تو میرے دوستو پتہ نہیں کہاں سے بات چلتی ہے، کہاں بھٹک گیا، کچھ بتلائیے. ہاں نہیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب پیر پکڑو تو مسکراتا ہوا، تھوڑا آدمی کے ساتھ اس سے انسیت پیدا ہو جائے. اب اگر ایک آدمی یہ رومال ڈالے سر پہ اور ایسی شکل بنا کے بیٹھا ہو، بڑے بزرگ جلالی بزرگ، ایک جلالی بابا کا مزار ہے ہمارے مدرسے بیٹے کا مدرسہ ہے، جہاں اس کی نشانی یہی ہے، کہاں سے مڑنا ہے؟ جلالی بابا کے مزار سے. تو حضرت فیروز صاحب دامن برکاتہ تشریف لے جا رہے تھے ہمارے مدرسے میں، میں نے کہا حضرت یہ جلالی بابا کا مزار ہے، انہیں کی حضرت کی گاڑی میں حضرت مجھے لے گئے تھے اپنے ساتھ. تو اچھا، میں نے کہا حضرت اب آپ آ گئے، اب یہ جمالی بابا ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایسا کپڑا ڈالے ہوئے اور لال سوکھ چہرہ اور غصے والا، تو وہ کہے گا بھائی اس سے دوری رہو، اس سے دوری رہو. حدیث پاک میں جو لوگ سخت اور کرم چہرہ بنا کے رکھتے ہیں اور سختی کا رویہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی اور فرمایا کہ سختی پر وہ بھلائی نہیں ملتی جو نرمی پہ مل جائے. اور تمام کی تمام خیر ہے، نرمی تمام کی تمام ہے. غرض یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس مسئلے سے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی کہ جب پیر پکڑو تو ذرا ہنستا مسکراتا بھی ہو اور میل جول بھی کرے لوگوں سے، تاکہ اگر میل جول نہ کرے گا تو لوگ دور دور, دور رہیں گے، دین کیسے پھیلے گا۔ تو جب تمہاری یہ بات ایک مشرے سے سمجھ میں آ گئی تو اب تمہارا یہ سوال کرنا فضول ہے، بات جو ہو رہی تھی اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر ہمارے حضرت جی نے یہ قصہ سنا، یہ غالب ہے وہ فاقہ مکھی آ گئی، کوئی ہدیے وغیرہ آنے بند ہو گئے اور پینے کی عادت تھی، تو جب بہت تنگ ہو گئے تو کہا چلو بھائی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز سے بات ہوئی تھی نا ادھر کے، ہم لوگ نماز کیسی پڑھتے ہیں، تو چلو بھائی غسل کیا وضو کیا مسجد چلے گئے، زور کا وقت تھا، چار سنتیں ادا کی، ایک شخص آیا اس نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے، ہدیہ فوراً جیب میں ڈالا اور فرض پڑے بغیر جوتیاں اٹھا کے جانے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کے لیے زندگی میں آج تو دکھائی دیے ہیں مسجد میں، اب چونکہ وہ اپنا نام بتا گئے ہر جگہ جگہ تو اس لیے نام بھی بتا دیا، ورنہ چلو بھائی ایک شاعر تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں فرض پڑھ کے کیا کروں، میرا تو سنت سے ہی کام چل گیا۔ تو ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بات ہے کہاں سے چلی تھی، میں نے یہ حدیث پاک سنائی نا کہ جب خالص سروری کی قلب المؤمن افضل من عبادت سفل، یہ ہم سب سیکھ لیں۔ سننے بھائی میرے بھیا، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آواز؟ ذرا آنکھ کھول لو یار تو میرا مہربانی ہوگی، جنہیں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، اور اگر ہم لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا قیامت کے دن آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، میرے شہر کو بھی دعائیں دیں گے۔ ان خالص سروری کی قلب المؤمن افضل من عبادت سفل، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا، اس کو خوش کر دینا، چاہے مفت میں ہی ہو، مال خرچ کرنا تو ہمیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم مفت میں بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھا، آپ نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ لیا، وہ خوش ہو گئی۔ ہمارا تو معاملہ برعکس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہم بچے داخل ہوں تاکہ پورا روب رہے۔ ہمارے دفتر میں ایک آدمی تھا، ابھی تک آپ نے ہاتھ نہیں دکھایا، ہو گیا وقت، دفتر میں ایک آدمی تھا کہیں شمالی علاقے کا، اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں پہلی رات بیوی کی اتنی پٹائی کرتے ہیں، اتنی پٹائی ساری رات پٹائی کرتے ہیں، وہ دوسری والی پٹائی تو رہ گئی، اتنا ڈنڈے سے مارتے ہیں کہ وہ بیچاری بے حال ہو جاتی ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ساری زندگی اس کو روب رہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ظالم ہیں شدید بنے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنے دوست کو، اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو اگر مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیں، آج کی ہم ارادہ کرتے ہیں بھائی، یہاں بہت سے حضرات جو ہیں مختلف اقوام کے لوگ ہیں، پنجاب کے بھی ہوں گے، سندھ کے بھی ہوں گے، اور ہمارے شمالی علاقہ جات کے بھی ہوں گے، ہمارے یہاں رسوم اور رواج بہت ہیں نا، ماں باپ کی، والدین کی، قبیلوں کی۔ آج ہم یہ ارادہ کریں کہ جیسے جیسے ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ رسم ہے اور ناجائز اور گناہ ہے اور ہمارے اللہ اور رسول کی ناپسند ہے، حکم کے خلاف ہے، ہم انشاءاللہ اسے چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم گھر میں داخل ہوں گے، والدین ملیں، مسکرا کے دیکھیں گے اور مسکرا کے پھر سلام کریں گے، یہ بھی ایک سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدہ کرو ذرا ہاتھ اٹھا دو یار، ہم بہت دور سے آئے، دیکھو آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا نا، آپ کو بڑی بھاری عبادت کا ثواب ہوگا، بیٹھے بٹھائے آپ کو عبادت کا ثواب ہے، اور یہ بھائی تو دل سے مسکرا رہا ہے، میں اور خوش ہوں گی۔ بات سمجھتا ہے انسان، ذرا جوش دکھاتا ہے تو مقرر کو بھی جوش آتا ہے، لیکن اب میرے جوش کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دے، بھائی سے مراد پوری انسانیت ہے، والدین ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، دوست ہو، مسکرا کر ملنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے، بھاری عبادتوں سے۔ آج ہمیں دو رکعت پڑھنا مشکل ہے نا، نفل کے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں کہتا ہوں, کسی کو مطلب یہ آتا ہوگا نماز میں, ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو لیکن یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اور اس میں چارانے بھی آپ کے خرچ نہیں ہوں گے, طبیعت نہیں بھی چاہ رہی ہو نا, مسکرا کے دیکھ لینا. جس کو اللہ نے بیوی دی ہے حلال نعمت, آج سے اس کو گھر میں داخل ہو کے مسکرا کے دیکھ لینا, دیکھنا کیسی آپ کے تابے داری کرے گی. آج محبت ہی کی کمی ان کی وجہ سے تابے داری اٹھ گئی ہے, والدین کی محبت نہ کرنے سے اولاد کی تابے داری ختم ہو گئی, اور شوہر کی محبت نہ کرنے سے بیویوں کی تابے داری ختم ہو گئی, اور شیخ کے محبت نہ کرنے سے مرید کی تابے داری نہیں ہوتی. مرید ہی بھاگتا ہے, گھبراتا ہے کہ کیسا کڑوا آدمی ہے, قریب جاؤ کانٹا مار جستا ہے مارتا ہے. تو آج سے ہم یہیں پر بس کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملیں گے یا گھر میں داخل ہوں گے, ماں باپ سامنے ہوں, بیوی بچے ہوں, سب سے مسکرا کے ملیں گے, محبت سے ملیں گے. اب کوئی ایسی بات ادھوری تو نہیں رہ گئی. واقعی دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.